मेरे गुनाहों पर अपने अब्रे रहमत का साया डाल दे और मेरे ऐबों पर अपनी मेहरबानी का मीना बरसा दे। ए माबूद, ए पालने वाले, क्या भागा हुआ गुलाम सिवाय अपने आका के किसी के पास लौटता है, या ये कि आका की नाराजगी पर सिवाय उसके कोई उसे पनाह दे सकता है। मेरे माबूद, मेरे आका, मेरे पालने वाले, अगर गुनाह पर पशेमानी का मतलब तोबा ही है तो मुझे तेरी इज्जत की कसम कि मैं पशेमान होने वालों में हूं, और अगर खता की माफी मांगने से खता माफ हो जाती है तो बेशक मैं तुझसे माफी मांगने वालों में हूं। तेरी चौखट पर हूं हत्ता के तू राजी हो जाए। ये है कुछ फराज इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के दुआ के। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आपका मेज़बान बशीर अहमद एक मरतबा फिर प्रोग्राम मेहमान खुदा के हमराह अपनी टीम के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे बखैर वाकिफ होंगे। आज माह मुबारक रमज़ान की 10वीं तारीख है, यानी रोज़ा 10वां रोज़ा है यहाँ खासकर सरजमीन मुकद्दस कुम पर, और आप जानते होंगे कि ये दिन मखसूस है आलम इस्लाम की अजीम हस्ती और अजीम शख्सियत, शायद अगर वो शख्सियत ना होती तो इस्लाम का उतना बोलबाला नहीं होता जितना उस सदी के इब्तिदा में हुआ था, और इतनी नवाजिश और करामतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, और उस शख्सियत की वजह से और इस हस्ती की वजह से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबियों में करीब और नज़दीक जो साथी थे उनके उनमें ही नहीं बल्कि जो दुश्मन थे उन पे भी फायक आए। जी हाँ, ऐसी अजीम शख्सियत जो दुनिया में नहीं रही आज उनकी तारीख वफात है। मैं बात कर रहा हूँ आलम हस्ती की सबसे अजीम शख्सियत जनाब हज़रत खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा की। जी हाँ, आज उनकी रहलत का दिन है, और इस दिन की मुनासबत से मैं आप सब रोज़ादार और मोमिनीन और मुस्लिमीन की खदमत में ताज़ियत और तसलियत पेश करता हूँ। उम्मीद है आप भी इस दिन का एहतराम रखते हुए इस अजीम शख्सियत और इसकी कुर्बानियों को याद करेंगे, और जो भी इनके बदले में आप कर सकते हैं जहान इस्लाम के लिए, आलम इस्लाम के लिए, वो कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारा साथ दीजिए, प्रोग्राम मेहमान खुदा का बाकायदा आगाज हम करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أول المؤمنات السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل فهنيئا لك بما أولاك الله من فضله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
السلام عليك من سلم عليها جبرائيل। जी हाँ नाज़रीन, एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसकी शान में जबराइल सलाम भेजते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनकी सना और मदह खानी आसमानों में होती है, एक ऐसी शख्सियत कि अगर عرب کے وہ ثروت مند اور مالدار افراد ان کی چوکھٹ کو چومتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اول المؤمنات زوجت الرسول، مادر ام ایمہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے قربانیوں کو اگر عالم اسلام تا ابد اور قیامت تک بھی یاد کرتا رہے تب بھی کم ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی شخصیت یعنی عالم اسلام میں ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں خاصا نام تھا ان کا، ثروت کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، ان کے یعنی ایمان کے لحاظ سے، سچائی اور صداقت کے لحاظ سے، یعنی ہر زاویے سے وہ ایک کامل اور مکمل شخصیت تھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ جی ہاں، اگر اس زمانے کی بات کرتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں اس زمانے کے جو بڑے بڑے ثروت مند تھے وہ اس عظیم شخصیت کی مد و ثانی کرتے تھے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایسی شخصیت کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں عورتوں میں، خواتین میں کسی نے رسول اسلام پر ایمان لایا تو آپ سب سے پہلی شخصیت ہے، اسی لیے تو آپ کو خطاب کیا جاتا ہے السلام علیکی اول المؤمنات، یعنی سب سے پہلی مومنہ جسے ہم نام دیتے ہیں وہ ہے جناب خدیجہ۔ آپ نے اپنی جتنی بھی ثروت تھی، جتنی بھی آپ کے پاس مال و دولت تھی، جتنا بھی آپ کے پاس سارا سامان تھا، آپ نے راہ اسلام میں لٹا دیا اور غربت کی زندگی بتانی آپ نے پسند کی، لیکن صرف اس لیے کہ آپ اسلام کا ساتھ دے سکے، آپ رسول اسلام کا ہم نشین بن سکے، ہمدردی، ہم نشینی، اور ایسے کٹھن مراحل میں، ایسی مشکلات میں، ایسی صعوبتوں میں آپ نے رسول اسلام کا ساتھ دیا کہ شاید ہم تصور بھی نہ کر پائے۔ جی ہاں، وہ شیب ابی طالب کے 3 سال اور وہ اقتصادی اور معیشتی پابندیاں جو قریشی مکہ کی طرف سے تھی، وہ عظیم یعنی وہ عظیم لمحات ہے، شاید ہی ہم اس تاریخی اس حالات اس سچویشن اور ان حالات کو ہم شاید ہی لمس کر سکیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دور میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی یاد کو برپا کریں، اس دن کو منائیں اور ان کی یاد کو تازہ کریں، ان کی قربانیوں کو، ان کی فداکاریوں کو ہم بیان کریں، اور اپنی نسل، اپنی ماں بہنوں، خواتین ہی نہیں بلکہ جتنے بھی عالم اسلام کے مسلمان ہیں ان تک ان کی فداکاریوں کو پہنچا سکے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم چاہتے ہیں ایسی عظیم شخصیت کے اس زندگی اور زندگی سے کچھ ایسے فراز لیں، کچھ ایسے کلمات لیں جن پہ ہم بحث کرنا چاہیں گے۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، پروگرام جاری ہے مہمان خدا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اپنے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
ناظرین، آج میں ایک پریگننٹ عورت یعنی کہ حاملہ عورت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیکٹیٹنگ مدر یعنی کہ دودھ پینے دینے والی اپنے بچے کو ماں کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گی، اور روزوں کے ان ماؤں پہ اثرات کے بارے میں کچھ بات چیت کرنا چاہوں گی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اور ایک اسپیشلائز میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ میں ہونے کی حیثیت سے میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دونوں کیسز میں، چاہے ایک پریگننٹ ماں یعنی کہ حاملہ عورت یا لیکٹیٹنگ ماں، دونوں روزہ رکھ سکتی ہے۔ بس تھوڑا سا نگراہی، ایک ڈاکٹر کی کنسلٹیشن، اچھے سے اپنی ایک ماں کے ایک پورے صحت کا جائزہ، اس کے بچے کا جائزہ، اس کے بچے کے دودھ پینے کا ایک سٹیٹس دیکھ کے وہ آرام سے اپنا روزہ رکھ سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہوگا، چاہے پریگننسی ہو، حاملہ عورت ہو، یا چاہے دودھ دینے والی ماں ہو، ان دونوں کیسز میں ایک ماں کی جسم کی ذمہ داری اور اس کی انرجی لیولز ریکوائرمنٹس بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ دگنا ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ روزے کے مہینے میں ایسی عورت جب روزہ رکھنے جا رہی ہے تو اسے بہت ہی ڈبل دھیان دینا ہے اپنی سحری اور افطاری کے بارے میں، یعنی کہ وہ جو چیز بھی کھائے سحری یا افطاری کے ٹائم، اسے پورے اچھے سے دیکھنا ہے کہ اس میں کاربوہائیڈریٹس، وائٹمنس، پروٹینس، خاص کر इनका बहुत ही अच्छा मकदार इसके फूड्स में हो, इसके गिजा में हो, यानी कि एक आम बंदे से मिनिमम डबल ट्वाइस इसे ये सब गिजा खाने की जरूरत पड़ती है। अगर ये चीजों का ध्यान रखे और अच्छे से अपना जिस्म हाइड्रेटेड रखे, चाहे सहरी के टाइम भी और इफ्तारी के टाइम भी, तो इसे रोजा रखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये बहुत अच्छे से अपनी हामला औरत अपना काम काज भी कर सकती है और अपने बच्चे को वक्तन बेवक्तन दूध भी दे सकती है। लेकिन सिर्फ कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे लाइक माँ की कुछ हेल्थ स्टेटस ठीक नहीं होता है या उसके घर में उसके पेट में होने वाला बच्चा उसका स्टेटस कुछ ठीक नहीं होता है मेडिकली, तो उन केसेस में ऐसी माओं को चाहिए डॉक्टर साहब से मशवरा करना, अपनी लेडी डॉक्टर के पास जाना, तो डॉक्टर साहब के मशवरे के बाद ही रोजे रखने, क्योंकि मे बी कहीं पे सिवियरली अनीमिक पेशेंट होती है, माँ में खून का की तादाद कम होती है, तो उस केस में डॉक्टर उसे एक चार्ट बना के देती है कि कौन सी दवाई सहरी के टाइम, कौन सी दवाई इफ्तारी के टाइम, जिसमें कि हम जनरली आयरन टैबलेट्स, खून बढ़ाने की टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सप्लीमेंट दे दे उसे। तो ऐसे पेशेंट्स को जरूरी एक डॉक्टर का की कंसल्टेशन लेनी चाहिए। और नंबर टू, अगर इसके पेट में बच्चे में कोई डिफेक्ट, कोई एबनॉर्मेलिटी, फीटल एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है, तो इस केस में भी उसे रोजे के महीने से पहले ही, प्रायर पहले ही जाके अपने डॉक्टर से मशवरा ले लेना चाहिए कि क्या मैं रोजा रख सकती हूँ, और अगर रख सकती हूँ, इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ द केसेस में रख सकती है, तो मैं कैसे रखूँ, मुझे क्या एहतियात लेने चाहिए, मुझे खाने में क्या लेना चाहिए। तो ये फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट बच्चों की बीमारियों से वैरी करता है, फ्रॉम एक पेशेंट टू डिफरेंट पेशेंट। तो इस सिलसिले में उसे अपने डॉक्टर के पास जाके अच्छे से जांच करके बच्चे की अपनी अच्छे से एक डाइट चार्ट बना के वो बिस्मिल्लाह रोजदारी कर सकती है। नंबर टू, जो हमारा ये लैक्टेटिंग मदर्स का सवाल है, जहाँ पे कि माएँ बच्चे को दूध देती है, यहाँ पे देखना है कि बच्चे का दूध पीने का क्या तरीका है, क्या वो डिमांड फीड्स पे है, यानी कि जितनी बार वो दूध मांग रहा है तो उतनी बार माँ को उसको लैक्टेट करना है, क्या वो थोड़ा सा बड़ा है, एक साल की एज का है तो थोड़ा थोड़ा दूध ले रहा है, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है माँ को। हाँ, जहाँ पे बच्चा डिमांड फीड्स पे है, ज़्यादा दूध ले रहा है, ज़्यादा एहतियात नहीं करना है, माँ को सिंपली अपना डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स अपनी सहरी और इफ्तारी में बढ़ाने हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, बटर, चीज़, यानी कि पनीर, ऐसी चीज़ों का यूज़ उसके डाइट में ज़्यादा डबल करना है। और अगर वो ऐसा करे तो उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से वो रोज़ा भी रख सकती है और अपने बच्चे को भी आराम से दिन में जितनी बार चाहे फीड कर सकती है, जस्ट अपने डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी इसमें डाइट में बढ़ाए और प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स का वो अच्छे से ध्यान रखे।
जी नाज़रीन, फिर से आपको प्रोग्राम में खैर मकदम अर्ज करते हैं कि उम्मीद है कि आप प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे और हर रोज की तरह हमारी रहनुमाई भी फरमाएंगे। तो आइए, यहाँ पे हमारे साथ जैसे मैंने वादा किया था आपसे कि मेहमान भी होंगे, तो मेहमान आ चुके हैं स्टूडियो में, हसब साबिक और हसब मामूल आज भी जनाब मौलाना लियाकत अली आवान साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं, और आज स्पेशल गुफ्तगू होगी, खसूसी प्रोग्राम है आपके लिए। आज जिस शख्सियत का मैंने जिक्र किया यहाँ पे, जी हाँ, जनाब खदीजा सलाम अलैहा की, तो आइए हमारे साथ दीजिए। क़िबला सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रगुजार है आपके कि आप मुसलसल जहमत की आपने और यहाँ तशरीफ फरमा रहे हैं, और आज के दिन की मुनासिबत से जैसे मेरे नाज़रीन की खिदमत में भी अर्ज़ किया और आपने भी कल इसकी तरफ इशारा किया था, जनाब खदीजा सलाम अलैहा की रहलत की मुनासिबत से आपकी खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ।
मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ।
इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें और शुरुआत हो इस मसले की, मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर नाज़रीन से सलाम दुआ करना चाहें, फिर उसके बाद सवाल पूछें।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहीन, अस्सलामु अला खदीजतिल कुबरा व अला बालिहा सय्यदिल मुरसलीन وعلى سهرها أمير المؤمنين وعلى بنتها فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى أبنائها الأئمة الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بیوی کی رحلت کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ خدا بند کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ان مقدس ہستیوں کی سیرت پر عمل کر سکیں۔
انشاءاللہ الہ آمین۔ بالکل یہی ہونا چاہیے، اور ہماری دعا خاص کر آج کے دن کے لیے یہی ہونی چاہیے کہ آپ کی سیرت کو ہم اپنا سکیں، نہ فقط ہماری خواتین بلکہ ہمارے مردوں کے لیے بھی آپ کی سیرت جو ہے وہ ایک عظیم درس ہے۔ قبلہ، یہاں پہ سوالات تو بہت ہیں آپ کی زندگی کے ہر گوشے میں، اگر ہم جائیں اور اس کو ہم کھولنے کی کوشش کریں اور سیرت کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں تو کئی جلسات ہمیں چاہیں، لیکن ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، لہذا کچھ اہم سوال میں نے یہاں پہ چنے ہیں کہ آپ سے میں یہاں پہ پوچھ لوں۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ابتدائی زندگی، یعنی اسلام سے پہلے کی جو زندگی تھی، دور جاہلیت میں جسے نام دیا گیا ہے، آپ کی زندگی کس نوعیت کی تھی؟
جی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی ابتدائی، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو ان کی زندگی گزری ہے، کتب تاریخ میں اس کی تفصیلات کو کوئی زیادہ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اتنا ذکر ہوا ہے کہ بی بی ایک مالدار خاتون تھی اسلام سے پہلے اور سخاوت، طہارت، پاکدامنی، محبت، وفا اور انفاق میں مشہور و معروف تھی۔ زمانہ جہلیت میں ہی بی بی کو طاہرہ کا لقب دیا گیا، اور اسی زمانہ جہلیت کے لوگوں نے بی بی کو سیدت و نساء قریش کا لقب دیا، یعنی قریش کی عورتوں کی سردار، یعنی اس زمانہ جہلیت میں بی بی مانوی امور پر خصوصی توجہ دیتی تھی اور خصوصی اہمیت دیتی تھی، فقراء کی مدد، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، پاک دامنی، صبر اور بردباری، بصیرت اور دانائی، یہ وہ صفات ہیں جو بی بی کے متعلق ذکر ہوئی ہیں کہ بی بی ان صفات کی زمانہ جہلیت میں بھی مالک تھی۔
یعنی اگر دیکھا جائے، یہ جو آپ نے لقب کہا ہے کہ سیدت نساء قریش، تو ان مانوی فضیلت اور اخلاقی فضیلت کے حوالے سے
یا طاہرہ کا لقب دیا گیا، طاہرہ کا لقب یہی مانوی خصوصیات کو مد نظر رکھ کے دیا گیا۔
بہت ہی عظیم چیز ہے، یعنی اس زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفن کیا جاتا تھا،
وہ معاشرہ جہاں ظلم و ستم ہے، جہاں خرافات و بدعات ہیں، وہ معاشرہ جہاں اصلاً خواتین کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام نے عورت کو مرتبہ اور مقام دیا، یہ اسلام ہے کہ جس نے عورت کو صحیح معنی میں مقام اور مرتبہ عنایت کیا، اس زمانے میں بھی بی بی جو ہے وہ سیدت و نساء قریش، قریش کی عورتوں کی سردار جو ہے قرار پاتی ہے، اور بی بی کو طاہرہ کا لقب دیا جاتا ہے،
اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، واقعی یہ بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں جس میں جہاں اخلاقی فضیلتوں کا کوئی وقار ہی نہیں ہے، یعنی اقداری انسانی سے انسان گر چکا ہے، اقداری انسانی پامال ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی ایسے اقدار کی مالک ایک خاتون اور سیدت نساء قریش کا بھی لقب حاصل کرے، طاہرہ بھی لقب حاصل کرے، یہ بڑی عظمت ہے۔ یعنی اگر ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی ہم کہیں، میرے خیال سے اتنا ہی کافی، لیکن ہم اور بھی سننا چاہیں گے آپ سے ان کی عظمت کے بارے میں، اور بھی گوشے جو آپ کی نظر میں ہوں گے۔
جہاں تک بی بی کی عظمت کا تعلق ہے، تو اگر منابع اسلامی میں بی بی کی عظمت کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ عظمت بیان کی ہے، مجھ جیسے شخص کے لیے یعنی سخت ہے کہ بی بی کی عظمت کو کما حق کہو بیان کر سکوں، لیکن صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ یہ اتنی باعظمت بی بی ہے کہ پروردگار کی طرف سے جناب جبرائیل پیغمبر کی خدمت میں نازل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند کریم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور جب توجہ کا مقام یہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کا یہ پیغام لے کر حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے، پروردگار نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، تو بی بی کا جو جواب ہے وہ بھی انتہائی عظیم ہے، تو بی بی فرماتی ہے، اللہ السلام، وہی ہے سلام، ومنہ السلام، سلامتی اسی سے ہے، وإلیہ السلام، اور اسی کے لیے ہے سلامتی۔ تو اتنا باعظمت جملہ اس جواب میں فرمایا. تو بی بی کی یہ عظمت ہے کہ پروردگار اس پر سلام بھیج رہا ہے, اور اتنی باعظمت بی بی کہ پیغمبر ہمیشہ یاد کرتے تھے اور کہتے تھے خدیجہ وأين مثل خدیجہ, کہاں ہے مثل خدیجہ, کوئی بھی نہیں پیغمبر کے لیے جو مثل خدیجہ بن سکے. اور کتنی باعظمت بی بی کہ جب لوگوں نے تانے دیے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کر لی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں,
غریب ہے, یتیم ہے,
یتیم ہے, اس کے پاس گھر تک بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ شادی کر لی, آپ اتنی بڑی مالدار خاتون ہیں, اتنی بڑی ثروت مند خاتون ہیں. تو بی بی کو انہوں نے الگ چھوڑ دیا, تنہا چھوڑ دیا, اور خواتین نے تانے دینے شروع کر دیے. اور بی بی کے ہاں جب بچے کی ولادت کا, یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا ٹائم آتا ہے, وقت قریب آتا ہے, تو سب بی بی کو تنہا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, کوئی نہیں ہے جو بی بی کی مدد کے لیے آئے. لیکن عظمت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیں کہ خدا بند کریم نے چار بہشتی خواتین کو بھیجا اور کہا جاؤ خدیجہ الکبریٰ کی مدد کرو. ایک خاتون آتی ہے کہتی ہے میں سارا ہوں, دوسری آتی ہے وہ کہتی ہے میں آسیہ ہوں, تیسری آتی ہے وہ کہتی ہے میں مریم ہوں, اور چوتھی کہتی آتی ہے کہتی ہے میں ابراہیم خلیل کے بہن. یعنی بہشت سے خواتین آتی ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کی مدد کے لیے. یہ ہے عظمت خدیجۃ الکبریٰ. اور دیکھیں آپ عظمت خدیجۃ الکبریٰ میں کو کہ کربلا میں جناب امام حسین علیہ السلام اپنا تعارف اس طرح کراتے ہیں کہ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. یہ جناب سید سجاد علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ دربار شام میں یزید کو خطاب کرتے ہیں, کہتے ہیں اے یزید انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں.
یعنی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام بھی فخر کرتے تھے,
فخر کرتے ہیں, کیونکہ بی بی ام الائمہ ہیں, 11 معصوم فرزند ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے. اور بی بی کو اگر بشیر صاحب یہ بھی عرض کرتا چلوں, بی بی کو یہ عظمت اور شرف بھی حاصل ہے کہ پیغمبر کی نسل چلی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ, مادر سادات ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ.
بہت بہت شکریہ جناب مولانا صاحب. یہاں پہ وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جو بھی مطالب ہیں ہم آپ سے پوچھیں گے. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا, اور بہت ہی عظیم اور دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے رحلت حضرت خدیجہ کے حوالے سے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے, پروگرام دیکھتے رہیے مہمان خدا.
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے, اور ماہ رمضان المبارک تلاوت قرآن کی بہار ہے, اور بہت اچھا لگتا ہے اس زمین پر جب سارے بڑے چھوٹے سب مل کر جب تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. خاص کر وہ زمین کے جس کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ زمین جو مرکز علم ہے, تو اس مرکز علم میں قرآن مجید کی تلاوت ہونا جس میں ہر خوش کوتر کا ذکر ہے, بہت اچھا لگا. ہندوستان سے کچھ الگ ہے یہ زمین پر, کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کی زمین پر جیسے سحری ہو یا افطار کا وقت ہو زیادہ تر لوگ کھانے کے لیے دوڑتے ہیں, مگر اس زمین پر ہم نے دیکھا کہ یا تو تلاوت قرآن ہوتی ہے یا پھر جیسے ہی اذان مغرب ہوتی ہے سارے چھوٹے بڑے عورت مرد سب نماز جماعت کے لیے جاتے ہیں. تو یہ چیز مجھے تھوڑی اچھی بھی لگی اور الگ لگی ہندوستان سے. اور اس زمین پر اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب میں پاتی ہوں کہ جو جنت کا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں ائمہ طاہرین کا حرم جسے قرار دیا گیا کہ یہ قم کی زمین ائمہ طاہرین کا حرم ہے, تو واقعی میں یہاں پر ایک خاص نظر کرم ہے پروردگار عالم کی. اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی ہم نے شہزادی کے طفیل میں کچھ مانگا ہماری بہت ساری مشکلیں آسان ہوئی. اس زمین پر آ کر ہم کو ایک تو ماہ مبارک کا مہینہ کہ جس میں خدا کی مخصوص رحمت کے دروازے کھلتے, دوسرا یہ وہ سرزمین کہ جہاں ائمہ طاہرین کا حرم, ان کی خاص نظر عنایت ہم پر ہو, تو واقعی میں ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ خدا بار بار ہم کو یہاں پر پہنچائے. اور انشاءاللہ اگر شہزادی کا صدقہ رہا تو خدا ہمیں قم کا مدفن نصیب کرے.
جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے اس رپورٹ میں جو یہ خاتون فرما رہی تھی کہ واقعاً عظیم بہار ہے، اور خاص کر یہاں سرزمین مقدس قم پہ جو نظارہ ہمیں ملتا ہے تلاوت قرآن کا، سب چھوٹے بڑے مل کے، خواتین و مرد حضرات سب مل بیٹھ کے جو ہے حرم مطہر حضرت معصومہ میں تلاوت قرآن کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہر روز ایک جز کی تلاوت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایک مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ بھی جماعت کی صورت میں، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی ہمراہی کے ساتھ. تو آپ دیکھ رہے تھے ابھی تک جس طرح سے جناب مولانا لیاقت علی صاحب نے حضرت خدیجہ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے کچھ بیانات یہاں پہ فرمایا، اور ان کی عظمت کے حوالے سے کچھ اہم نکات کی طرف اشارہ فرمایا. آپ ساتھ دیجئے، ہم اور بھی سوال ان سے پوچھیں گے. تو قبلہ، دو سوال تو ہو گئے جو اہم تھے، اور یہاں پہ میں ایک اہم سوال کی طرف آتا ہوں، وہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا اسلام قبول کرنا، کہ وہ نویت کیا تھی، کن حالات میں آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار فرمایا، اس کی طرف اشارہ.
اسلام کے ابتدائی ایام میں، کہ جو ہی پیغمبر اسلام نے تبلیغ اسلام کا آغاز کیا اور لوگوں کو دعوت اسلام دی، تو ان ابتدائی ایام میں جناب خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کو قبول کر لیا، اور یہ نتیجہ تھا ان صفات کا جن کی مالکہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ. کیونکہ کل اور پرسوں انفاق کے متعلق یہ عرض کر چکا ہوں کہ انفاق کے نتیجے میں خدا بصیرت عنایت کرتا ہے، تو بی بی کے پاس یہ زیرکی، بصیرت اور یہ عقل مندی موجود تھی، تو جو ہی پیغمبر نے دعوت اسلام دی انہوں نے فوری اسلام کو قبول کر لیا. بی بی ان ہستیوں میں سے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بی بی وہ پہلی خاتون ہیں اور عورت ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، بی بی کو یہ شرف حاصل ہے.
جسے ابھی ہم نے زیارت میں بھی یہاں پہ پڑھا کہ السلام علیکہ اول المؤمنات،
بی بی پہلی مومنہ ہے کائنات کی، اور بی بی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جب جناب پیغمبر تھے نماز پڑھانے والے، اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں جو پیغمبر اکرم کی اقتداء میں نماز جماعت ادا کر رہے تھے،
جو پہلی جماعت ہوئی،
پہلی جماعت ہوئی. بی بی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس جماعت میں بھی شریک تھی، اس نماز میں بھی شریک تھی.
صحیح صحیح، یعنی یہ بہت بڑا شرف ہے کہ انسان جو ہے نا پہلا ایسا شخص ہو جو ایمان لائے رسالت مآب کی رسالت پہ، اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے، یا پہلی جماعت میں وہ شامل ہو اور پہلے وہ جماعت کا شرف حاصل کر سکے، وہ بھی رسالت مآب کی اقتداء میں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی. یہ تو فضیلت کے ایسے گوہر ہیں، ایسے در نایاب ہیں جن کو اگر ہم ڈھونڈ بھی لیں تاریخ میں تو نہیں ملیں گے. واقعاً عظیم ہستی ہے، ان کا ہمیں ہر لحاظ سے احترام رکھنا چاہیے، اور ان کا احترام یہی ہے کہ میرے خیال سے کہ ہم ان کی سیرت کو زندہ کر سکیں. تو جناب میں یہاں پہ ایک اور سوال کی طرف آؤں گا، چونکہ جو ابھی ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، مل بیٹھے ہوئے ہیں سارے گھر کی صورت میں، خواتین و حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، آپ کی نجی زندگی کے متعلق، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو آپ نے گزاری ہے، مل کے آپ نے جب شادی ہو گئی، عقد ہوا، شادی کے بعد آپ نے رسالت مآب کی زندگی کے یعنی کس طرح وہ زندگی تھی، شاید میں درک نہ کر پاؤں، شاید میں وہ الفاظ بھی نہ لا سکوں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کروں. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، اور ہمارے ناظرین بھی منتظر ہیں.
جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی جو زندگی ہے، یہ نمونہ عمل ہے تمام کائنات کے لوگوں کے لیے،
نہ فقط مسلمانوں کے لیے بلکہ کائنات
کے لوگوں کے لیے. ایک مثالی زندگی ہے. آغاز کیسے ہوتا ہے؟ جناب پیغمبر اکرم تجارت کرتے ہیں جناب خدیجہ کے
مال کی.
یہ لمبا واقعہ ہے، اس کو اب یہاں بیان کرنے میں وقت میں گنجائش نہیں. اس کے نتیجے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کو آشنائی اور آگاہی ہوتی ہے پیغمبر اکرم کی خصوصیات سے.
بالکل،
انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جو امین ہے، دشمن بھی اسے امانت دار کہہ رہے ہیں،
اور ابھی دعوت رسالت بھی نہیں کیا،
اس سے پہلے کی بات ہے، اور دشمن بھی اسے صادق کہہ رہے ہیں.
بالکل صادق ہو.
اس کے نتیجے میں جو آشنائی حاصل ہوتی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، خلاصہ یہ کہ وہ پیغام بھیجتی ہیں جناب پیغمبر کی طرف کہ میں آمادہ ہوں کہ آپ سے شادی کروں. خلاصہ عرض کروں کہ جناب ابو طالب واسطہ بنتے ہیں، اور اسی طرح جناب پیغمبر اسلام کو بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی صفات اور ان کی شخصیت سے آگاہی اس دوران ہو جاتی ہے۔ تو اس آگاہی کے نتیجے میں اور جناب ابو طالب کے واسطہ بننے کے نتیجے میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی پیغمبر اکرم سے ہو جاتی ہے۔
بالکل،
پیغمبر اکرم کی جو ہی شادی جناب خدیجہ الکبریٰ سے ہوتی ہے، انہی ابتدائی ایام میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس جتنا بھی مال تھا، جتنی بھی ثروت تھی، وہ ہدیہ کر دیتی ہیں جناب پیغمبر کو۔ اور عجیب یہ ہے کہ سب تانا دیتے ہیں کہ آپ پیغمبر سے شادی نہ کریں، سب منع کرتے ہیں، وہ یتیم ہے، اس کے پاس کچھ
بھی نہیں ہے،
لیکن معیار جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھا وہ مال و دولت معیار نہ تھا، بلکہ وہ صفات تھی جو پیغمبر اکرم میں پائی جاتی تھی۔ تو انہوں نے اپنا سارا مال بخش دیا پیغمبر اکرم کو، اور پیغمبر نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس مال کو اسلام کی ترویج کی راہ میں خرچ کیا۔ اور مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال کا اور ان کے انفاق کا بہت ہی بڑا کردار ہے اسلام کی ترویج میں۔
بالکل بالکل،
تو پیغمبر اکرم کی اس زندگی میں کہ جو ان کی جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزری ہے، تو جناب خدیجہ الکبریٰ محافظہ پیغمبر تھی، جس طرح حضرت ابو طالب محافظہ پیغمبر تھے، اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ محافظہ پیغمبر تھی۔ جناب پیغمبر تک و تنہا تبلیغ دین میں مصروف رہتے، اس دور کے لوگ پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے، انہیں اذیتیں دیتے، انہیں تکالیف پہنچاتے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نہ فقط کہ پیغمبر کی حمایت کرتی جب لوگ انہیں جھٹلا رہے تھے، انہوں نے ان کی تصدیق کی، بلکہ ان کے ساتھ
کھڑی ہو گئی،
ان کے ساتھ تمام مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا اور ان کا ساتھ دیا، اور اسلام کے لیے اپنے پورے مال کو وقف کر دیا۔
بہت بہت شکریہ، یعنی ہم بہت مدیون ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔
جی،
یعنی آج اگر عالم اسلام اور اسلام کہیں پہ پہنچا ہے تو اس میں ایک اہم حصہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہے، تو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک اور وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہم کتنے مدیون ہیں، مقروض ہیں ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت کو زندہ کریں، اجاگر کریں، اپنے آپ کو ان کے لائق بنائیں اور ان کی سیرت کو اپنا کے انہیں اپنا آئیڈیل اور نمونے عمل قرار دے کے ان کی سیرت کی ترویج کریں۔ تو آئیے ساتھ دیجئے، ہمارا یہاں پہ وقت ہو چلا ہے اخلاقی فرمائشات کا، دیکھتے ہیں کہ آج مولانا ہمارے لیے کیا اخلاقی فضائل بیان کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کا ہدف کیا تھا؟ انسانوں کی ہدایت۔ سارا خلاصہ جس کا صرف چند کلمات میں اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن ہم سے اس طرح سے فرما رہا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلك الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون۔ انبیاء اس زمین پر آئے تھے ہم انسانوں کو ایک توجہ دلانے کے لیے۔ بڑی عجیب بات ہے، کس چیز کی طرف اشارہ دلانا چاہتے تھے، کس طرف ہماری توجہ لے جانا چاہتے تھے؟ توجہ ہماری فطرت کی طرف، یعنی پروردگار عالم نے انسان کو فطرت توحیدی کے اوپر خلق کیا ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح سے واضح کر دوں کہ جب ہم ایک لیپ ٹاپ، ایک کمپیوٹر ہم خریدتے ہیں، اگر ہم بعد میں اس کمپیوٹر کے اوپر بہت سارے مختلف پروگرامز انسٹال کرنا چاہیں، ہم تبھی انسٹال کر سکتے ہیں کہ جب اس کے اوپر اس کا جو بیسک آپریٹنگ سسٹم ہے، جسے ہم ونڈوز کے نام سے جانتے ہیں یا جو بھی، پہلے وہ انسٹال ہو چکا ہو اس کے بعد پھر اس کے اوپر آپ ہزار پروگرام انسٹال کر سکتے ہیں. یعنی جو سب سے پہلا آپریٹنگ سسٹم ہے کمپیوٹر کے اندر وہ ہے ونڈوز. اب اس کے بعد اس کے اوپر آپ جو بھی چاہیں انسٹال کریں, اس کے اوپر آپ کورل انسٹال کریں, اس کے اوپر آپ فوٹو شاپ انسٹال کریں, اس کے اوپر آپ کوئی بھی اور پروگرام انسٹال کریں, لیکن جب تک آپ نے کمپیوٹر کے اوپر ونڈوز انسٹال نہیں کی ہوئی ہے آپ کوئی پروگرام انسٹال نہیں کر سکتے. انسان, پروردگار عالم نے انسان کے لیے جس پروگرام کے تحت انسان کو خلق کیا ہے, جس پروگرام کے تحت انسان کی خلقت ہوئی ہے, اور جس پروگرام کے تحت انسان کو آپ نے, پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے, جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, جب کوئی چھوٹا بچہ انگور کا دانہ کھا رہا ہوتا ہے, یا جب کوئی چھوٹا بچہ مثلاً کوئی ایسا پھل کھا رہا ہے جس کے اندر چھوٹا سا کوئی بیج ہوتا ہے, تو عام طور سے ہم بچے سے یہ نہیں کہتے بیٹا تمہیں یہ بیج باہر پھینکنا ہے. بچہ پھل کھا جاتا ہے اور بیج کو خود بخود وہ باہر پھینک دیتا ہے. ہمیں بچے کو سکھانا نہیں پڑتا ہے کہ تمہیں یہ بیج باہر پھینکنا ہے. یہ ہم پیدا بچے کو ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹا جب تمہیں دودھ چاہیے گا تم رونا شروع کر دینا. نہ, بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کی زبان, اس کی پیدائشی زبان رونا ہے. وہ رو کے ماں کو یہ بتاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. انسان کی ذات میں, انسان کی فطرت میں خدا کی یاد چھپی ہوئی ہے. کوئی دنیا میں انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس بات کا پروف دو, مجھے اس بات کی دلیل دکھاؤ. ہر انسان اپنے نفس کی طرف رجوع کرے, اپنی ذات کی طرف رجوع کرے, انسان کو اپنے اندر سے ایک راہ نظر آتی ہے پروردگار عالم کی طرف. الطرق الی اللہ بعدد انفس الخلائق. پروردگار نے انسانوں کے لیے, خدا تک پہنچنے کے لیے, اپنے تک پہنچنے کے لیے ہر انسان کے لیے ایک راہ بنائی ہوئی ہے. ہر انسان کو اپنے دل کی طرف, اپنے عقل کی طرف, اپنے ہوش کی طرف, اپنے وجود کی طرف انسان کو رجوع کرنا ہے. انسان کو دیکھنا ہے کہ اس کی راہ خدا کی طرف کیسے ہے. اور انسان جب اپنے اندر خود دیکھتا ہے تو اپنے اندر پاتا ہے کہ خدا اس کی ذات میں جلوہ نما ہے. یعنی خدا کو, جس کی ایک بہت خوبصورت مثال کسی ایک فلاسفر نے اس طرح سے دی ہوئی ہے کہ جب ایک آپ کسی آرٹسٹ کو ایک پتھر دیں اور کہیں تم اس پتھر سے خوبصورت سی مورت بناؤ, تو آرٹسٹ پتھر کے اوپر پتھر چپکاتا نہیں ہے, بلکہ آرٹسٹ اور مورتیکار پتھر کو تراشنا شروع کرتا ہے. وہ اضافہ پتھر جو اوپر چپکے ہوئے ان کو ہٹانا شروع کرتا ہے اور اندر سے ایک خوبصورت سی مورت نکل آتی ہے, اندر سے خوبصورت سی اسٹیچو نکل آتی ہے. بالکل یہی حال انسان کا ہے کہ انسان کے اوپر ہزار خواہشیں چپکی ہوئی ہیں, انسان کے اوپر ہزار مشکلیں چپکی ہوئی ہیں, انسان کے اوپر ہزار تمنائیں چپکی ہوئی ہیں. اگر انسان اپنے اوپر سے وہ اضافات ہٹانا شروع کرے, انسان اپنی خواہشات سے فاصلہ اختیار کرنا شروع کرے, انسان کے اندر سے خود انسان کو خدا کی طرف راہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی خدا نے, پروردگار عالم نے انسان کو فطرت کی بنیاد پر پیدا کیا کہ جو فطرت انسان کو خدا کی طرف اشارہ دیتی ہے, انسان کو خدا کی طرف لے کر جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا, اور بہت ہی اہم فرمائشات اور اخلاقی فضائل کی طرف اشارہ فرمایا یہاں پہ جناب مولانا عمار حیدر صاحب نے. آئیے ساتھ دیجئے ہمارا یہ جو لمحات ہمارے پاس ہے, مولانا سے کچھ اور استفادہ کریں گے. قبلہ, اگرچہ میرے پاس سوالات بہت ہیں لیکن چونکہ گنجائش بھی نہیں ہے اتنی کہ ہم اور بھی کچھ پوچھ سکے, صرف ایک منٹ ہمارے پاس ہے. اس ایک منٹ میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے جو آپ کی نظر میں سب سے اہم پیغام یا دروس ہوں گے حضرت خدیجہ کی زندگی کے حوالے سے, وہ آپ بیان فرمائیں.
عفت و پاکدامنی ہے جو نمونہ عمل ہے تمام خواتین کے لیے.
بالکل.
شوہر کی اطاعت ہے, یہ بھی مثالی ہے تمام خواتین کے لیے. اور اس کے علاوہ جو مہم چیز ہے وہ انفاق ہے, اور وہ بھی اعلی اہداف اور مقاصد کے لیے. بی بی کے مال سے اسلام کی ترویج میں مدد ملی. ایک انفاق ہے جو پورے لوگوں کے لیے, مرد و زن کے لیے درس ہے. اور پھر صبر و استقامت ہے. آپ دیکھیں بی بی نے آسائشوں میں زندگی کی, لیکن پیغمبر کی زندگی میں آتی ہیں تمام مشکلات کو برداشت کرتی ہیں, تمام صعوبتوں پر صبر کرتی ہیں, بلکہ اپنا مال بھی ان کے لیے وقف کر دیتی ہیں, حتیٰ کہ ان کے پاس گھر نہیں تھا, کہتی ہیں بیتی بیتو وہ آنا جا رہی ہے, تو میرا گھر تیرے لیے اور میں تیری کنیز ہوں. یہ صبر و استقامت بی بی کے لیے, بی بی کی جو ہے درس ہے پوری
بہت بہت شکریہ جناب لیاقت صاحب, بہت ہی اہم مطالب تھے, بہت ہی اہم اور عمدہ گفتگو کی آپ نے, آپ سے یہیں بھی خدا حافظ کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مہمان خدا. امید ہے آج بھی آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہر روز کی طرح ہم آپ کے منتظر رہیں گے, آپ کے ای میلز کا, آپ کے کالز کا, اور آپ کی آرا اور مفید تجاویز کا. اجازت دیجئے، ہمیں کل دوبارہ ملاقات ہوگی، خدا حافظ.
الذي أنزل